الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محترم حاضرین جمعہ نبیوں کے بعد دنیا میں انسانوں کی سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ خود اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور جن کی فضیلت سے اور جن کے مقام و مرتبے کے ذکر خیر سے پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے. قرآن کریم میں جہاں مومنوں کی تعریف ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مومن کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو جہاں اہل ایمان کی تعریف ہے, آٹومیٹیکلی اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام. اب صحابہ کرام میں بھی صحابہ کے اپنے الگ الگ درجے اور مقام ہیں, سارے صحابہ برابر نہیں. کوئی پہلے ہی دن اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے آیا, کوئی بعد میں ایمان لایا. بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں اللہ کے نبی کے خلاف جنگیں لڑی, لڑائیاں لڑی, بعد میں ایمان لائے. لیکن جب ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کر لیا اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا, تو وہ ہماری نظر میں صحابی ہیں. اور صحابہ کی فضیلت میں قرآن اور حدیث کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ان صحابہ کے اوپر بھی فٹ ہوں گی, ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دن سے ایمان لائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے. کہاں یہ حالات تھے کہ حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے، اور کہاں ایمان لے آئے تو اتنی محبت نبی سے ہو گئی، اتنا پیار ہو گیا نبی سے کہ جہاں نبی جا رہے ہیں وہاں ابو بکر و عمر بھی جا رہے ہیں، نبی کا نام لیا جا رہا ہے تو ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم حضرت ابو بکر کو صحابی مانتے ہیں ویسے حضرت عمر کو بھی صحابی مانتے ہیں، حالانکہ ایمان میں آگے پیچھے ہیں، مقام اور مرتبے میں آگے پیچھے ہیں۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو اسلامی تاریخ کے بڑے مظلوم صحابی ہیں، غیروں نے تو ان پر تیر چلائے ہی ہیں، اپنوں نے بھی نہیں بخشا، ان کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں آج امت کے درمیان بتائی گئی ہیں اور پھیلائی گئی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ یہ قریش کے سردار حضرت ابو سفیان کے بیٹے، یہ وہی ابو سفیان ہیں جو قریش کے سردار ہیں اور اللہ کے نبی کے خلاف ہر جنگ میں آگے آگے رہنے والے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں، کبھی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جنگ بدر اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی، جنگ احد دوسری لڑائی، ان لڑائیوں میں ابو سفیان کا نام تو آتا ہے، حضرت معاویہ کا نام کہیں نہیں آتا ہے، جبکہ اس وقت وہ نوجوان تھے، لڑنے کے لائق تھے، لڑنے کے قابل تھے، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کو لڑنا نہیں آتا تھا، لڑائی کے فن میں خاندانی اعتبار سے ماہر تھے، ان کا پورا خاندان فنون سپہ گری میں بہت ماہر تھا۔ قریش کے دو ہی قبیلے قیادت اور لیڈرشپ میں آگے مانے جاتے تھے، ایک قبیلے بنو ہاشم جس سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور دوسرا قبیلہ قبیلے بنو امیہ جس سے حضرت معاویہ کا تعلق تھا۔ حضرت امیر معاویہ پانچویں پشت میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، آپ کا خاندان اور اللہ کے رسول کا خاندان پانچویں پشت میں جا کر آگے جا کر مل جاتا ہے، ایک ہی خاندان کے یہ دونوں لوگ ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی لڑائی میں حضرت معاویہ کا نام نہیں آتا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگرچہ انہوں نے کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف دشمنی میں بھی یہ آگے آگے نہیں تھے، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں پیارے نبی کی رسالت کی محبت اور آپ کی محبت موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین میں جو محقق مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ سن 6 ہجری میں ہی ایمان لے آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا اور اپنے والد محترم حضرت ابو سفیان کے ساتھ آ کر اللہ کے رسول کے پاس انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، لیکن اسلام انہوں نے پہلے ہی قبول کر لیا۔ لیکن چلو اگر مان بھی لیا جائے کہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان سے ان کی کون سی توہین ہوگی؟ کیا وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے وہ صحابی نہیں ہے؟ قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ وہ تمام صحابہ جو فتح مکہ کے پہلے اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اٹھاؤ قرآن کریم سورہ حدید آیت نمبر 10، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ جو لوگ فتح مکہ کے پہلے ہی ایمان لائے، فتح مکہ کے پہلے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ لوگ، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، دونوں برابر نہیں ہوتا، ان کا مقام بہت زیادہ ہے جو پہلے ایمان لائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے جنت کا وعدہ دونوں سے کر رکھا ہے۔ قرآن جنتی کہہ رہا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ، یہ جب ایمان لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے، ان کو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے کا بہت زیادہ وقت نہیں ملا، 2-3 سال ملے، لیکن ان 2-3 سال کو انہوں نے غنیمت جانا، اور یہ ان سلیکٹڈ صحابہ کرام میں سے ہو گئے، ان چنندہ صحابہ کرام میں سے ہو گئے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی قرآن کریم کی آیات کو لکھا کرتے ہیں، یہ کاتبین وحی میں سے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سارے صحابہ کو اس بات کی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ قرآن کو لکھیں، صحابہ میں کچھ ہی لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان لکھنا پڑھنا جاننے والوں میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے، تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی یہ لکھا کرتے، کاتبین وحی میں سے تھے۔ اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام رملہ تھا، رملہ بنت ابی سفیان، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، یہ ام المومنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، اور اس رشتے کے اعتبار سے سیدنا امیر معاویہ ہم سب کے ماموں لگتے ہیں، اور اسی لیے بہت سارے علماء نے ان کے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگایا ہے خال المومنین، مومنوں کے ماموں، یہ ماموں لگتے ہیں تمام اہل ایمان کے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سالے ہیں، تمام اہل ایمان کے ماموں ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں زیادہ تر جنگوں میں حضرت امیر معاویہ شامل ہوئے اور نمایاں کارنامے انجام دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب روم کی طرف فوجیں بھیجی گئیں تو حضرت امیر معاویہ اس میں آگے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے ان کو اردن کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، یہ وہ والے یزید نہیں ہیں جن کو گالیاں دی جاتی، یزید صحابی، یزید بن ابی سفیان یہ حضرت معاویہ کے بھائی تھے، ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی جو دارالسلطنت جو اس کا تھا دمشق، اس کا گورنر بھی حضرت امیر معاویہ کو بنا دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان کا دور آیا تو آس پاس کے بھی جو علاقے تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں ہو گئے، ان کے انڈر میں ہو گئے، لبنان وغیرہ سب ان کے کنٹرول میں آ گئے، یعنی پورا ملک شام، آج کا جو سیریا ہے یہ بہت چھوٹا ہے، اس زمانے کا ملک شام بہت بڑا تھا، اس میں جارڈن بھی شامل تھا، اس میں لبنان بھی شامل تھا، تمام وہ آس پاس کے جو فلسطین بھی شامل تھا، تو یہ تمام علاقے حضرت امیر معاویہ کے انڈر میں آ گئے۔ سن 18 ہجری سے لے کر سن 41 ہجری تک تقریباً 22 سال تک حضرت امیر معاویہ پورے ملک شام کے اکیلے گورنر رہے، اور ان کے مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں کبھی ان کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا، ورنہ حضرت عمر فاروق بہت اسٹرکٹ تھے، بہت سخت تھے۔ حضرت عمر فاروق اتنے سخت تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر فتوحات پر فتوحات ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی تھی مسلمانوں کو، تو ایک اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں لوگوں کے دل میں حضرت خالد بن ولید کی محبت اس قدر نہ پیدا ہو جائے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جس جنگ کے کمانڈر ہوتے ہیں وہ جنگ ہم جیت جاتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت بھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کا ریکارڈ ہے کہ اسلام لانے کے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی جتنی جنگوں کے کمانڈر رہے کوئی جنگ انہوں نے ہاری نہیں۔ غزوہ احد میں یہ کمانڈر تھے، اس میں جنگ ہار چکے تھے، لیکن میں بتا چکا ہوں غزوہ احد کے بارے میں تفصیل سے کہ یہ انہی کی چالاکی تھی اور انہی کی ہوشیاری تھی کہ کفار قریش کو، کفار مکہ کو ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے کا موقع ملا، تو یہ خالد بن ولید کی مہارت تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ دوسرے کو گورنر بنایا، غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہ جم جائے کہ خالد بن ولید رہتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں، کوئی اور رہے گا تو نہیں جیتیں گے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ فتح و نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو علماء نے حضرت معاویہ کی فضیلت میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا سخت گیر حکمران بھی ان کو ان کے عہدے سے کبھی ہٹاتا نہیں ہے, اور حضرت عثمان کے بھی پورے دور حکومت میں یہ ملک شام کے گورنر رہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو ایک اور بہت خاص مقام حاصل ہے. اسلام کی پہلی بحری جنگ, پہلا سمندری بیڑا انہوں نے تیار کیا ہے. ایک جزیرہ تھا ملک شام کے قریب, اس کا نام تھا قبرص, اس کو انگریزی میں سائپرس بولتے ہیں. قبرص نام کا جو یہ جزیرہ تھا, اس سے مصر اور شام کے طرف کے جو علاقے ہیں اس کے دروازے کھلتے تھے. اس جزیرے کو مسلمانوں کو فتح کرنا بہت ضروری تھا اگر آگے کے علاقے فتح کرنے. اس جزیرے کو کے اوپر حضرت معاویہ کی نظر بہت پہلے سے تھی. حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں فوجیوں کو لے کر حملہ کروں قبرص کے اوپر. حضرت عمر فاروق نے اجازت نہیں دی کیونکہ سمندر کا معاملہ تھا, ابھی تک سمندری کوئی لڑائی نہیں لڑی گئی تھی, اور یہ ڈر تھا کہ مسلمانوں کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے سمندری لڑائی کا, کہیں جان اور مال کا زیادہ نقصان نہ ہو جائے. تو حضرت عمر فاروق نے اس کی پرمیشن نہیں دی. حضرت عثمان غنی نے جب ان کا حوصلہ اور عزم دیکھا تو انہوں نے اجازت دی, اور حضرت عثمان غنی کے دور میں پہلا سمندری حملہ جو جزیرہ قبرص پر ہوا, حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں, یہ کمانڈر تھے اس بیڑے کے, اس جنگ کے 500 جہازوں پر مشتمل یہ اسلامی تاریخ کا, اسلامی ہسٹری کا یہ پہلا بحری بیڑا تیار. اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو آپ نے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خواب میں دیکھی تھی. امام بخاری نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ روایت حضرت انس ابن مالک سے روایت کی, اور امام بخاری سے جس کو 6 جگہ لائے. سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت ام حرام کے گھر آیا کرتے تھے اور وہاں آرام کیا کرتے تھے. یہ ام حرام کون تھی؟ یہ حضرت ام سلیم کی بہن تھی, حضرت انس کی خالہ تھی, اور حضرت عبادہ ابن ثابت کی بیوی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا محرم کا رشتہ تھا. اللہ کے نبی سے ان کا پردہ نہیں تھا, اللہ کے نبی ان کے یہاں اکثر آتے تھے. یہ بیچاری اپنے ہاتھ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا کرتی تھی, اپنے ہاتھ سے مطلب بنا کر کھلاتی تھی. اللہ کے رسول اکثر ان کے گھر میں آتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی آئے, انہوں نے کھانا کھلایا. کھانا کھانے کے بعد یہ اللہ کے رسول کے بالوں میں جوئیں تلاش کرنے لگی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا, کوئی چھوٹا بچہ آ گیا تو وہ بالوں میں جوئیں تلاش کرنے لگتی. یہ جوئیں تلاش کرنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. ثم استيقظ, تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ ہنس رہے تھے, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حضرت ام حرام نے پوچھا, یا رسول اللہ وما یضحکک, کا کیا بات ہے آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا, ناس من امتی ارزو علیہ, میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں, یرکبون سبج البحری, اس سمندر کی پیٹھ پر سوار ہو رہے ہیں. سمندر کی پیٹھ مطلب سمندر کے پانی پر چل رہے ہیں, سواری کر رہے ہیں, گھوڑے لے کر سمندر میں داخل ہو رہے ہیں. ملوکن علی الاسرتی, اور اتنے آرام سے سمندر میں چل رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے آرام اور سکون کے ساتھ. حضرت ام حرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, ادعو اللہ ان یجعلنی, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے. آپ نے دعا فرمائی, اس کے بعد پھر آپ لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی نیند کھلی اور پھر آپ مسکرا رہے تھے. ام حرام نے پوچھا, یا رسول اللہ اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے وہی بات کہی کہ میں نے ابھی پھر دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں سواری کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے بادشاہ اپنے تخت پر ہوتے ہیں ویسے ہی وہ سوار ہیں سمندر کے اوپر. حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے بارے میں بھی دعا کر دیجیے, اللہ تعالیٰ مجھ کو جو ہے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا, انت من الاولین, تم پہلے والے لشکر میں شامل رہو. حدیث ختم ہو گئی. اب آگے حدیث کے الفاظ ہیں कि हजरत उम्म हराम रजी अल्लाह तआला अन्हा पहले समुंदरी जिहाद में हजरत अमीर माविया के दौर में यानी हजरत उस्मान के दौर खिलाफत में और हजरत अमीर माविया जब मुल्क शाम के गवर्नर थे उस दौर में ये समुंदरी जंग में शरीक हुई और ये घोड़े पर सवार थी, घोड़े से ये गिर पड़ी। जब जिहाद से वापस आने लगे लोग तो ये घोड़े से गिर पड़ी और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया और वहीं वो इंतकाल पा गई। इमाम बुखारी इस हदीस को किताबुल जिहाद में लाए और इमाम बुखारी इस हदीस के ऊपर चैप्टर कायम करते हैं कि मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी जिहाद में शामिल होने की और शहादत की दुआ की जा सकती है। अल्लाह अकबर, एक खातून है, एक औरत थी, अल्लाह के रसूल से कह रही है कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला इन खुश नसीब लोगों में मुझे शामिल कर दे, और नबी ने दुआ की। तो इमाम बुखारी इससे मसला साबित कर रहे हैं कि औरतों के लिए भी ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको जिहाद में शामिल करे। उसके बाद इमाम बुखारी किताबुल जिहाद में फिर ये हदीस लाए और वहां ये मसला साबित किया है कि औरत घोड़े पर सवार हो सकती है। फिर एक जगह और लाए हैं इमाम बुखारी इसी हदीस को और वहां बाब कायम किया है, बाब रुकूबिल बहर, समुंदर में सवारी करने का बयान। फिर इमाम बुखारी इसको किताबुल इस्तिज़ान में लाए हैं, इजाजत लेने का जहां बयान है और वहां बाब कायम किया है कि अगर कोई आदमी कहीं आराम करने के लिए कहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए उससे मिलने के लिए तो वहाँ कैलूला कर सकता है, वहाँ दोपहर में आराम कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हराम के घर अक्सर जाया करते थे और दोपहर को आराम किया करते थे। लिहाजा इससे ये मसला साबित होता है कि आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो दोपहर में आराम कर सकते। और फिर इसको इमाम बुखारी किताबु ताबीर में भी लाए जहाँ ख्वाब की ताबीर का बयान है और वहां पर इमाम बुखारी बात कायम करते हैं कि दिन में भी ख्वाब देखा जा सकता है और दिन में भी ख्वाब की ताबीर हो सकती है, जैसे अल्लाह के नबी ने दिन में ख्वाब देखा। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए इमाम बुखारी की अजमत और फकाहत के ऊपर। तो इस हदीस से क्या मतलब साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहले समुंदरी जिहाद की बशारत दी थी उसके कमांडर हजरत अमीर मुआविया थे। अब आइए इनकी फजीलत में इमाम बुखारी ने किताबो अस्हाबी नबी, सही बुखारी में जहां अल्लाह के रसूल के सहाबा की फजीलत का बयान है वहां इमाम बुखारी लगातार तीन हदीसें लाए हैं। वो तीनों हदीसें भी देख लेते हैं। पहली हदीस हजरत इब्न अबी मुलैका से, वो कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने एक दिन एक रकात वितर पढ़ी, इशा के बाद आपने एक रकात वितर की नमाज पढ़ी। वहां पर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के गुलाम भी मौजूद थे, उन्होंने देखा कि एक रकात वितर पढ़ रहे तो वो आए और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा कि अभी अभी मैंने हजरत अमीर मुआविया को देखा, उन्होंने एक रकात वितर पढ़ी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या जवाब दिया, दाहो, उन्हें छोड़ दो, अगर वो एक रकात पढ़ते हैं तो छोड़ दो, पर इन्नहु कद सहीबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, कोई आम आदमी नहीं है, उन्हें पता है अगर वो एक रकात वितर पढ़ रहे हैं इसका मतलब उन्होंने नबी को देखा है, उनके पास उसकी दलील है, उन्हें छोड़ दो। ये हदीस ला के गोया इमाम बुखारी ये साबित करना चाहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया अल्लाह के रसूल के एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं और आपसे नमाज का तरीका और नमाज की कैफियतों को सीखने वाले हैं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल के एक बड़े प्यारे सहाबी हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला कहा करते थे, मा रायतु अहदन अशबह सलातन बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अमीरकुम हाजा। ऐ लोगो, मैंने तुम्हारे इस अमीर से ज्यादा यानी हजरत अमीर मुआविया से ज्यादा किसी की भी नमाज अल्लाह के रसूल की नमाज से ज्यादा मिलती जुलती नहीं देखी है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मिलती जुलती नमाज मैंने अगर देखी है तो हजरत अमीर मुआविया की। ये कौन कह रहा है, जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू दर्दा कह रहे हैं। तो इमाम बुखारी ये पहली हदीस लाए। दूसरी हदीस फिर सेम हदीस लाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि इमाम बुखारी एक ही हदीस को डबल डबल क्यों ला रहे हैं, जरा गौर कीजिए तब बात समझ में आएगी। सेम हदीस इमाम बुखारी फिर लाए, अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया के बारे में आपका क्या ख्याल है। गौर कीजिए बुखारी के अल्फाज, अमीरुल मोमिनीन मुआविया के बारे में आपका क्या ख्याल है? मा अवतर इल्ला बिवाहिदा, वो जब भी वितर पढ़ते हैं एक रकात पढ़ते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने जवाब दिया, असाबा, बिल्कुल सही करते हैं, एक रकात पढ़ते हैं, सही करते हैं। इन्नहु फकीहुन, वो खुद दीन के बहुत बड़े जानकार हैं। ये हदीस लाकर इमाम बुखारी ये साबित करना चाहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन कहना भी सही है। इस हदीस में अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है। उसके बाद इमाम बुखारी तीसरी हदीस लाए और ये तीसरी हदीस खुद हजरत मुआविया से है। हजरत मुआविया कहते हैं, लोगों को खिताब करके कहते हैं कि मैं देखता हूं कि तुम लोग असर की नमाज के बाद दो रकात नफिल नमाज बहुत ज्यादा पढ़ते हो, जबकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, बल्कि आपको मैंने मना करते हुए देखा असर के बाद नमाज पढ़ने से। ये हदीस लाकर इमाम बुखारी ये साबित करना चाहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, सिर्फ एक गवर्नर नहीं थे, सिर्फ एक खलीफा नहीं थे, उनकी अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत पर बहुत गहरी नजर थी, दीन के मसाइल पर और दीन की जुज़ियात पर उनकी गहरी नजर थी। और इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि असर के बाद अगर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार दो रकात नफिल नमाज पढ़ी है, उसका सबूत मिलता है, लेकिन आपका मामूल नहीं था, जनरल मामूल आपका नहीं था, आम तौर से आप नहीं पढ़ते थे असर की नमाज के बाद, आप आमतौर से कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ते थे, कभी कभार आपने पढ़ी है। तो हजरत अमीर मुआविया ने अपनी मालूमात की हद तक कहा कि मैंने कभी अपने नबी को ये नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। ये हजरत अमीर मुआविया, इनके लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआ दी है, दुआ की है इनके लिए। इमाम तिर्मिजी किताबुल मनाकिब में लाए अपनी सुनन तिर्मिजी के अंदर, अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की है? अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियम महदियम वहद बिही, ऐ अल्लाह तो मुआविया को हिदायत देने वाला बना दे और इसके जरिए लोगों को हिदायत दे, इसको हिदायत देने वाला बना दे और इसको भी हिदायत मिल जाए और इसके जरिए दूसरों को भी हिदायत दे। अल्लाह, इतनी बड़ी दुआ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अमीर मुआविया के बारे में। इसी तरीके से इमाम अहमद अपनी मुसनद में एक हदीस लाए हैं, उसमें अल्लाह के नबी ने इनको जो दुआ दी है वो सुनिए। اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب, اے اللہ تو معاویہ کو کتاب کا علم دے, کتاب کا مطلب قرآن کا علم دے, قرآن کا علم دے حضرت امیر معاویہ کو, اور انہیں حساب کا علم دے, حساب کا مطلب لوگوں کا حساب و کتاب رکھنے کا علم دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں شروع کی جو پہلے نہیں تھی۔ इन्होंने तमाम फौजियों की सैलरी को डबल किया, तमाम फौजियों के बच्चों का वजीफा मुकर्रर किया, जितने दिन फौजी सरहद पर लड़ रहे हैं उनके तमाम फैमिली का वजीफा मुकर्रर किया, उनको किसी किस्म की दिक्कत और तकलीफ ना हो। इस्लामी तारीख में मर्दुम शुमारी जनगणना की शुरुआत हजरत अमीर मुआविया ने की, और इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी ऐसी इस्लाहात की, बहुत सारे ऐसे काम किए अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जरिए लिए। हजरत अमीर मुआविया के जमाने में आप जानते हैं इस्लामी फतूहात का दायरा कहां तक चला गया, हिंदुस्तान की सरहदों तक, मकरान तक चला आया, अफगानिस्तान की सरहदों तक इस्लामी फौजें पहुंच गई, पूरा मुल्क शाम फतह हो गया, अफ्रीका, शिमाली अफ्रीका पूरा फतह हो गया। अगर आप मैप उठा के देखें तो आपको हैरत होगी कि इनके दौर में 22 साल का दौरे गवर्नरी और 20 साल का तकरीबन दौरे खिलाफत, यानी टोटल 40 साल तक का जो इनका दौरे हुकूमत है, ये बड़ा ही शानदार और इस्लामी तारीख का बड़ा ही बेहतरीन और जरूरी बात है। तो अल्लाह के नबी ने इनको ये दुआ दी थी, अल्लाह तो मुआविया को किताब का इल्म दे, हिसाब का इल्म दे, वतहिल अजाब, और अल्लाह तो इनको अजाब से बचा लेना। कैसी कैसी कहानियां गढ़ी गई इनके बारे में, जितने गलत काम हुए इस्लामी तारीख में सबका जिम्मेदार हजरत मुआविया को ठहराया गया। आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि एक जलीलुल कद्र सहाबी को कैसा कैसा ताना दिया गया, कैसी कैसी। हजरत हसन को जहर किसने दिया? हजरत अमीर मुआविया ने दिया। खालिद बिन वलीद के बेटे अब्दुल रहमान को किसने मारा? नऊज़ु बिल्लाह, हजरत अमीर मुआविया ने। और फिर यजीद का मसला तो आप जानते ही, उसके लिए तो पूरा रिस्पॉन्सिबल इनको, पूरा जिम्मेदारी इनको करार दिया जाता है। मेरे भाइयों, एक सहाबी, एक जलीलुल कद्र सहाबी, जिसका नबी से इतना गहरा ताल्लुक हो, जिसके तकवा और तहारत का ये आलम हो कि ملک شام جیسے ملک کے گورنر ہونے کے باوجود بغل میں رومی سلطنت ہے، دنیا کی سپر پاور سلطنت کی سرحد کے قریب میں یہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن جب دمشق کی جامع مسجد میں یہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر پیوند لگے، ان کے زہد اور تقویٰ کا یہ حال ہے. انہوں نے اللہ کے نبی کے بال کاٹے تھے حج کے موقع پر، ان بالوں کو سنبھال کے رکھا تھا. جب انتقال ہونے لگا تو کہا کہ میرے کفن میں یہ بال بھی رکھ دینا، شاید میرے گناہوں میں کمی آ جائے. اور یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے، آپ کے کپڑوں کے ذریعے، آپ کے جسم کی کسی چیز کے ذریعے تبرک حاصل کیا ہے، یہ نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ خاص ہے. آج کے زمانے میں کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو جائے، اس کے کپڑے، اس کے بال، اس کی پگڑی، اس کی ٹوپی، اس کا جوتا، یہ اس سے تبرک حاصل کرنا حرام ہے اور یہ شرک تک پہنچانے والا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں امام ربیعہ ابن نافع نے بڑی عجیب بات کہی. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ان کا یہ کمنٹ اگر ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو پھر آگے کی تمام چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں. حضرت ربیعہ ابن نافع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان معاویہ تو سترن لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پردے کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے گھر میں داخل ہونا ہو تو دروازے پر پردہ لگا رہتا ہے، پردہ جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کے لیے پردہ ہیں. فلما کشف الرجل السترا، جیسے ہی کسی انسان نے پردے کو ہٹا دیا، اجترا علی ما وراءہ، تو پردے کے پار کی چیزیں اس کے لیے آسان ہو گئی. یعنی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جس نے بدگمانیوں کو اپنے دل میں جگہ دی، ان کے اوپر لعنتان شروع کر دیا، پھر شاید ہی اس کی زبان سے کوئی بچ سکے، کیونکہ یہ وہ پردہ ہیں، یہ وہ آڑ ہیں، یہ وہ رکاوٹ ہیں کہ اگر ان کی شان میں گستاخی شروع ہوئی تو پھر دیگر صحابہ کے بارے میں بھی انسان بدتمیزی اور زبان درازی پر اتر آئے گا. کہنے والے کہتے ہیں بڑے ظالم تھے، یہ تھے وہ تھے، اپنے بیٹے کے ذریعے انہوں نے امت میں باپ دادا کی وراثت بنا دیا اسلامی خلافت کو. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت امیر معاویہ نے 20 سال تک حکومت کی تھی، ہماری طرح بچے نہیں تھے وہ، 77 سال کی ان کی عمر تھی، ان کے پاس 40 سال حکومت کرنے کا ایکسپیرینس تھا. ان کے دور میں کبھی کوئی بغاوت پیدا ہوئی؟ وہ گروپ جو سبائیوں کا گروپ تھا، جس نے حضرت حسن کو زہر دیا، جس نے حضرت علی کو قتل کیا، جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا، وہ کیا وہ گروپ ختم ہو چکا تھا؟ وہ تھا، لیکن یہ حضرت امیر معاویہ کی مدبرانہ سیاست تھی، ان کا مضبوط انٹیلیجنس سسٹم تھا کہ ان کے دور میں کسی کو بغاوت کرنے کا موقع نہیں مل پایا. انہوں نے یہی سوچ کر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تھا کہ شاید میرا بیٹا بھی انہی اصولوں کو اپنائے. یہ الگ بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا سسٹم یزید ابن معاویہ کے دور میں قائم نہیں رہ سکا، اور 2-3 ایسے حادثات ہو گئے کہ آج تک جو ہے امت کے لیے وہ دور بہت ہی افسوسناک دور مانا جاتا ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ کی نیت پر ہم کوئی حملہ نہیں کر سکتے، ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا، انہوں نے بڑی خلوص کے ساتھ اور امت کی بھلائی کو سوچ کر اور ان فتنہ پردازوں کے فتنے کو ختم کرنے کے مقصد سے اپنے بیٹے کو خلافت سونپی تھی اور ولی عہد بنایا تھا. اور ایک بات یاد رکھی جائے، بہت سارے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بہت تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد پھر خلافت راشدہ کا دور کب آیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آیا. بھائی ایک بات یاد رکھیے، عمر بن عبدالعزیز کی تمام خوبیاں اپنی جگہ سر آنکھوں پر، لیکن وہ صحابی نہیں ہیں، ان کا دور بہت بعد کا ہے. ایک صحابی اور ایک غیر صحابی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے امام عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی عمر بن عبدالعزیز سے ہزار گنا زیادہ افضل ہے. یہ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں یہ قول لائے کہ حضرت امیر معاویہ نے پیارے نبی کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا اس گھوڑے کے نتھونے میں بیٹھی ہوئی مٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہزار گنا زیادہ افضل ہے. ہاں یہ ہم مانتے ہیں دور بدلا ہے, حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے دور میں بہت ساری چیزیں نئی نئی پیدا ہو گئی. جیسے جیسے زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہا ہے تقویٰ اور طہارت کا وہ اسٹینڈرڈ جو نبی کے زمانے میں تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں وہی حالات ہوں جو حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں تھے, یہ پاسیبل نہیں ہے. دور بدلا ہے, لوگ بدلے ہیں, ایمانی کیفیت میں کمی آئی ہے لوگوں کے, صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد دنیا سے جا چکی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بھی کہنے کے پہلے ایک بار ہم ضرور سوچ لیں کہ وہ کس مقام اور کس مرتبے کے انسان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہ صرف یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے بلکہ ان کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی بھی ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ فرمائے. رب العالمین ان تمام صحابہ کرام کو جو انہوں نے دین کے لیے خدمتیں انجام دی اس کا بہترین صلہ اور بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو جب اس دنیا میں جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اپنے نبی کے تمام صحابہ, اپنے نبی کے تمام اہل بیت اور اپنے نبی کے تمام چاہنے والوں کی محبت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور اس محبت پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ اکبر اللہ اکبر.